أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد.
سورہ آل عمران کی یہ ابتدائی آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کے اس جو ترتیب مصحف ہے جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا یہ سورہ بقرہ کے بعد آنے والی طویل سورت ہے سورہ آل عمران. گزشتہ درس میں ہم نے اس سورت کی فضیلت کو اور اس سورت کا اپنے ما قبل سے اور ما بعد سے جو ربط اور تعلق ہے اس کو اور اس سورت کے بارے میں جو اور اہم مسائل بیان ہوئے ہیں ان کو اور پھر اس پوری سورت کے خلاصے کو پڑھا. تو ہم نے یہ چیز اس سے پہلے پڑھی تھی کہ اس سورت کا آغاز جس حرف سے ہو رہا ہے یا جن حروف کے مجموعے سے ہو رہا ہے وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں الف لام میم. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن پاک کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ان حروف سے ہوتا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے اس پہلے رکوع میں اور اس حصے میں 7ویں آیت میں جس اہم مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق بھی اس پہلی آیت سے ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیات جو نازل کی ہیں اس کی تقسیم اس سورت کے آغاز میں یعنی جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں آیت نمبر 7 میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں مجموعی طور پہ ان کی تقسیم اس طریقے پہ ہوئی ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تو آغاز اس سورت کا ہوا حروف مقطعات سے الف لام میم. یہ الف لام میم یا الف لام میم را یا الف لام میم صاد یا حامیم یا قاف یا صاد یا نون یا کاف ہا یا عین صاد یا جیسا کہ ہم نے جانا اور پڑھا کہ 29 صورتوں کا آغاز اس قسم کے حروف کے مجموعے سے ہوتا ہے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے قرآن پاک میں اور وہ جملہ ہے اور وہ حروف ہیں اور ان حروف کا مجموعہ یا حروف کے مجموعے ہیں جن کے معانی کا اللہ کے سوا کسی اور کو علم نہیں ہے, لیکن یہ قرآن پاک میں سے ہیں اور قرآن پاک کا حصہ ہیں, اس لیے یہ اس پر ایمان لانا ضروری اور واجب اور فرض عین ہے. یہ قرآن کا حصہ ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا. تو متشابہات اور محکمات کے مسئلے کو جب ہم ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے پہلے یہ چیز ہمیں بتا دی گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا حصہ ہے جو وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوا, اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. لیکن اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے, اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے یا وحی کی جو قسمیں ہیں ان قسموں میں سے کسی بھی قسم کے ذریعے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں بتایا, اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے ان حروف مقطعات کا علم یعنی ان کا مفہوم, یہ علم اپنے نبی کو نہیں بتایا. تو نبی بھی اس سے بے خبر رہا اور نبی کو بھی اس کا اور نبی کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا, اور تا قیامت اللہ نے اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھا. اللہ کے پاس ہی اس چیز کا راز اور اس کی حقیقت ہے کہ یہ کیا ہے. حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ عربی حروف ہیں اور عربی حروف کا مجموعہ ہے, اور اہل زبان وہ کہ جن کی زبان عربی ہے اور ہزاروں سال سے جو عربی زبان چلی آ رہی ہے قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے, اور اس وقت اس زمانے میں 21 یا 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا. اللہ کا نبی ان مکے والوں کو, مدینے والوں کو, عربوں کو, سب کو اللہ کی ان آیات کی تلاوت کر کے سناتا رہا. پھر نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ, پھر تابعین کا, اور پھر آج ہمارے اس دور تک 1400 سال کا عرصہ گزر گیا. اس زمانے میں, اس دوران کتنے عربی زبان میں بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے, شعراء پیدا ہوئے, صحافی پیدا ہوئے, بولنے والے اور لکھنے والے پیدا ہوئے, اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی وہ زوراور ادیب اور شعراء تھے عربی زبان کے, جن کے قصیدے 1500 سال گزرنے کے بعد اور اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی عرب شوق سے, ذوق سے پڑھتے ہیں. وہ کہ جو فن کے امام تھے اس عربی زبان کا, جو فن ہے لغت کا, صرف کا, نحو کا اور اس کے قواعد کا, اس کے وہ امام تھے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے. آج تک کوئی انسان ان حروف مقطعات کی حقیقت کو پا نہیں سکا, کوئی جان نہیں سکا, کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ یہ کیا ہے, ان کا معنی کیا ہے. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام خاص ہے جس کو اس نے وحی کے ذریعے نازل کیا. یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اگر بشر کا کلام ہوتا تو اس کا معنی بیان کر دیا جاتا, بتا دیا جاتا کہ اس کا مفہوم یہ ہے, لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی ہی اپنے کلام کے مفہوم کو اگر بندوں کو بتانا چاہے تو بندوں کو اس کا علم ہو سکتا ہے, اور اللہ اگر اپنے کلام کے کسی معنی کو چھپا لے, ظاہر نہ کرے, کسی حکمت کے پیش نظر اپنے پاس رکھے, تو بندوں کے پاس خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ان حروف اور ان کلمات کے معانی کے بارے میں جان سکے اور اس کے بارے میں کسی کو بتا سکے. تو الف لام میم سے اس سورت کا آغاز ہوا یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے جس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں, اور اللہ اللہ کا وہ اسم مبارک اور اسم ذات ہے جس کا دنیا کی کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا دنیا کی کسی بھی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا جو لفظ ہے اسم ذات اسم جلالہ, یہ ہر زبان میں اسی طریقے پہ اس کو پڑھا جائے گا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے اس حمزہ کے اوپر یا اس سے قبل زبر ہو یا پیش ہو تو یہ جو لفظ جلالہ ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اللہ, اور اگر اس سے قبل زیر ہو اس کو کسرہ کہتے ہیں تو پھر اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا جیسے للہ للہ, یہ اس کا تلفظ ہے باریک کر کے پڑھنا للہ, اس لیے کہ اللہ کے اس لفظ جلالہ سے پہلے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے, اور اگر زبر اور پیش ہو تو اللہ, یا تو یہ اللہ کا لفظ جلالہ یہ مفخم پڑھا جائے گا, یعنی اس کا جو لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا, یہ تلفظ کا اور تجوید کا قاعدہ ہے. لا الہ الا ہو یہ وہ توحید کا کلمہ خالص ہے, اور توحید خالص کا وہ کلمہ ہے وہ جملہ ہے کہ جس پر جتنی توحید ہے اس سب کا دار و مدار ہے. لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو, یہ گویا کہ ساری کی ساری توحید اس کے اندر جمع ہے, اور جتنی توحید ہے اس سب کا مفہوم یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. الحی اور القیوم یہ اللہ تعالی کے دو اسماء مبارکہ ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے جب آیت الکرسی کی تفسیر ہم نے پڑھی تو آیت الکرسی کی تفسیر میں ہم نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس پورے جملے کی تفسیر وہاں بیان کر دی تھی, اس لیے کہ یہ وہی جملہ ہے جو وہاں گزر چکا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور وہی جملہ یہاں دوبارہ آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ اسم اعظم اللہ تعالی کا وہ عظمت والا اسم مبارک جس کے بارے میں احادیث صحیحہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی کے اسم اعظم کے ساتھ جو دعا بھی کی جائے وہ قبول ہوتی ہے, تو قرآن پاک کی جن جن آیات میں یہ اسم اعظم موجود ہے اس کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا, اور ان میں ایک آیت ہم نے یہ بتائی تھی کہ یہ آیت سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بھی ان آیات میں سے ایک آیت یا ان آیات میں سے دو آیتیں ہیں جن میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. نزل علیک الکتاب, اس نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا, یعنی قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالی نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا. اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ مصدقا یہ تصدیق کرنے والی ہے, لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی, اس قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کی تصدیق یہ کتابیں ہدایت کرتی ہے. چونکہ قرآن پاک میں مختلف آیات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی نے نبیوں پر کتابوں کو نازل کیا, اور ان کتابوں میں بعض کتابوں کا نام بھی اسی کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک میں موجود ہے, اور اس کا ذکر اب آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر اس کتاب ہدایت کو نازل کیا, اور اللہ تعالی ہی نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا. وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلِ, اس سے پہلے قرآن پاک سے پہلے اللہ تعالی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. هُدًى لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے ان میں ہدایت ہے. تورات اور انجیل میں بھی ہدایت تھی, جس طریقے پہ سورہ مائدہ میں اللہ کا یہ ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاتَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, انجیل کے بارے میں بھی ہے کہ انجیل میں بھی ہدایت ہے اور تذکیر ہے اور نصیحت ہے اور روشنی ہے اور ہدایت ہے. تو تورات اور انجیل یہ بھی اللہ تعالی نے نازل کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر. یہ دونوں من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے نازل ہوئیں. ہدل للناس ان سب میں ہدایت ہے عموماً, اور ہدل للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے خصوصاً اس قرآن پاک میں. وانزل الفرقان اور اس نے فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا, اور اس نے فرق کرنے والے کو نازل کیا. فرقان یہ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک کے جن ناموں کو بیان کیا ہے اور قرآن میں خود قرآن کو جن ناموں سے یاد کیا ہے ان میں ایک الفرقان ہے. فرقان اسم فاعل ہے, فرق کرنے والا, یعنی وہ چیز جس سے یا جس کے ذریعے, جس کی مدد سے, جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان حق اور باطل میں, سچ اور جھوٹ میں, خیر اور شر میں فرق کر سکتا ہے. تو حق اور باطل میں جو چیز تمیز اور فرق سکھاتی ہے وہ یہ کتاب فرقان ہے جو کہ قرآن ہے. اب وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لے آئے آیات پر اور انہوں نے مان لیا, ان کے لیے اللہ کے ہاں نعمتیں ہیں, اللہ کی رضا ہے. اور وہ لوگ کہ جو نہیں مانتے, چونکہ اس سورت کے خلاصے اور شان نزول میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورت کا جو مخاطب ہے وہ اہل کتاب ہے عموماً اور نصارہ ہیں خصوصاً. تو نصارہ کا جو عقیدہ ہے یا نصرانیوں کے جو عقائد ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں, کہ اللہ کی ذات سے وہ مریم اور عیسیٰ کو ملاتے ہیں, اور یہود کا جو عقیدہ ہے کہ عزیر کو اللہ کی ذات سے ملاتے ہیں, اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں بھی توحید کو بیان کیا, قرآن پاک میں بھی توحید کو بیان کیا کہ اللہ تعالی کسی بھی قسم کی رشتہ داری سے پاک ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کی اولاد نہیں, اس کی بیوی نہیں, اس کی رشتہ داری نہیں, اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی, اس قسم کے تمام کمزوریوں سے, عیوب سے, ان اشیاء سے پاک ہے. سبحانہ و تعالی وہ منزہ ہے, وہ پاک ہے. لیکن نصرانیوں نے اور یہود نے اللہ کی ذات و صفات میں نبیوں کو اور فرشتوں کو اور جنات کو اور دوسری مخلوق کو شریک کر لیا تھا جو کہ آیات کتاب کے خلاف ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کتاب ہدایت میں جو قرآن پاک ہے اور گزشتہ کتابوں میں جو آیات نازل ہوئی ان میں تو توحید کا سبق تھا, اور ان آیات کا انکار کرنے والوں نے اس طریقے پہ انکار کیا کہ ان کو جھٹلایا اور توحید کو ماننے کے بجائے انکار کیا. ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالی زبردست ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالی انتقام اس وقت لیتا ہے جب اس کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو اس کے ساتھ اس کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے. یہ اس سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں جن کے اندر توحید خالص کو ایک خاص انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. چونکہ نصارہ سے خطاب ہے خاص طور پہ, اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ نجران کے نصرانیوں کا جو وفد آیا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مناظرہ کرنے, مقابلہ کرنے, سوال کرنے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے, آپ سے ملاقات کے لیے, تو ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں تم نے مریم کو اور روح القدس کو اور عیسیٰ کو اور فرشتوں کو جو شریک ٹھہرایا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے سورت کے آغاز ہی سے توحید خالص کو بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے حروف مقطعات کو لا کر یہ بتا دیا کہ تم انسان جتنے بھی ہو تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی حجت یہ قائم ہو گئی ساری انسانیت پہ کہ تمہیں کیا پتا, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ الف لام میم, الف اور لام اور میم کا معنی کیا ہے. تم جو اتنا تکبر کرتے ہو اپنے علم پہ, اپنی ٹیکنالوجی پہ, اپنی ترقی پہ, اپنے تعلیمی اداروں پہ اور چاند اور مریخ تک پہنچ جانے پہ, اور تو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ الف لام میم ان کا کیا معنی ہے. اس لیے اس لیے تم پہ یہ ضروری اور تم پہ یہ واجب ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے کہا جائے اس کو فوراً بغیر کسی شک کو شبہ اور بغیر کسی سوال اور اعتراض کے فوراً مان لو. جیسا کہ آگے چل کے ہم آیت نمبر 7 میں پڑھیں گے کہ ایمان والے اور جن کا علم اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی بات سنتے ہیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے وہ کہتے ہیں آمنا باللہ آمنا باللہ آمنا باللہ. سب سے پہلے تو یہ چیز بتا دی ہمیں. اس کے بعد اللہ کا لفظ جلالہ یہ لا کر یہ بتا دیا کہ تمہارے ہاں تورات اور انجیل میں اب حالت یہ ہے کہ اصل نسخے کبھی یونانی زبان میں لکھے جاتے رہے اور کبھی سریانی زبان میں لکھے جاتے رہے اور کبھی عبرانی زبان میں لکھے جاتے رہے, پھر اس کو انگریزی میں منتقل کیا گیا, کبھی رومن زبان میں منتقل کیا گیا. تمہاری یہ کیسی بائبل اور کیسا جدید عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ اور کون سی انجیل متی اور یوحنا اور برنباس اور یہ تمام چیزیں, یہ تمام تفاصیل کیسی ہیں جو زمانے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی یونان میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہیں تو کبھی فلسطین سے ان کو اٹھا کے جلا دیا جاتا ہے اور کبھی کسی رومن کیتھولک چرچ میں وہ نظر آتی ہیں, کبھی یورپ کا پادری اٹھ کے اس کا انکار کرتا ہے. یہ تفصیل ساری انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں ہم پڑھیں گے کہ تورات اور انجیل کی تاریخی حقیقت اور تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن اور حدیث اور مسلمانوں اور اسلام کا موقف, اور تیسرے نمبر پہ موجودہ بائبل کی حقیقت. یہ تین اہم عناوین ہیں جو جن کے لیے تفصیلی دروس اور گھنٹوں کی ضرورت ہے جو کسی خاص درس کے موقع پہ ان تفاصیل کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو کتابیں ہیں تمہاری آسمانی جن میں تم نے تحریف کی, اس کے باوجود کہا کہ دیکھو اللہ کا جو لفظ جلالہ ہے اس کا ترجمہ تم اپنی کسی بھی دوسری زبان میں نہیں کر سکتے. دوسری حجت یہ قائم ہوئی اس لیے کہ اس کا ترجمہ خدا ہو گاڈ ہو جو بھی ہو, ان تمام ترجموں میں کمزوری کا اور شرک کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رہ جاتا ہے جو بند کرنے سے بھی بند نہیں ہوتا. تو کہا کہ اللہ کے لفظ کا ترجمہ کسی اور زبان میں ممکن ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہم نے پہلے ایک درس میں بتایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے یا مخلوق نے خود یہ دعویٰ کیا کہ وہ معبود ہیں یا جن کے بارے میں لوگوں نے یہ گھڑا اور سمجھا کہ یہ معبود ہیں ان کی عبادت کی جائے, تو نہ تو انہوں نے خود کبھی کسی سے کہا کہ ہم اللہ ہیں اور نہ ان کے ماننے والوں نے کبھی یہ کہا کہ یہ جو ہمارا معبود ہے یہ ہمارا اللہ ہے. رب کہا گیا, رب کہا گیا, فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلى اور نام بھی ان کو دیے گئے کہ یہ معبود ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے اور یہ رب ہیں اور یہ خالق ہیں اور یہ مالک ہیں اور یہ مولا ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. اسی طرح عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس کو جو کچھ بھی کہا گیا یا جو لوگ کہتے ہیں, لیکن انسانی تاریخ یہ بات بتاتی ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے اور توحید خالص کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں اور دنیا کی کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آج تک جب سے دنیا بنی ہے کسی بھی معبود نے خود یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں. لفظ جلالہ اپنے لیے استعمال کرنے کی جرت کسی مخلوق کو آج تک نہیں ہوئی. وہ کہ جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ ہیں یا میں اللہ ہوں. اسی طرح ان کو ماننے والوں نے ان کے بارے میں سارے عقیدے گھڑے, سجدے کیے, رکوع کیے, طواف ہوئے, ان کو خالق مالک رازق سب کچھ سمجھا گیا, لیکن اس کے باوجود ان کو نام دیے گئے کہ یہ فلاں ہیں اور یہ وہ ہے, لیکن کسی بھی ماننے والے مشرک نے آج تک اپنے معبود کو اللہ نہیں کہا. یہ چیلنج ہے, تحدی, یہ چیلنج قیامت تک ہے کہ وہ تم ہمیں نہیں مانتے, تم یہ کہہ کے دکھا دو کہ تم اللہ ہو. یہ وہ تحدی ہے, وہ چیلنج ہے جس کا انسانیت جواب نہیں دے سکتی. تو دیکھیے الف لام میم, اس کے بعد پھر اللہ ہو, اور تیسری چیز ہے لا الہ الا ہو, عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے. یہاں پہ پھر رد ہے نصرانیوں پہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی قسمیں ہیں ان میں سے کون سی قسم مقدس بیٹے کو ملے گی، اور کون سی قسم مقدس باپ کو ملے گی، اور کون سی قسم مریم کو ملے گی، یہ تو بتا. اس لیے کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف اتوار کے دن چرچ میں آنے کا نام تو نہیں ہے، عبادت صرف ہفتے کے دن کی عبادت کا نام تو صرف عبادت نہیں ہے، جیسا کہ یہود کے ہاں یوم السبت کی فضیلت ہے. تو کون سی عبادتیں تم عزیر کو دو گے، اور کون سی عبادتیں مریم کو ملیں گی؟ اور یہ بھی ایک تحدی اور چیلنج ہے نہ ماننے والوں، اہل کتاب پر، یہود پر بھی اور نصارہ پر بھی. اس کے بعد آگے چلیے تو چوتھی چیز ہمیں یہ ملتی ہے، الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، بلکہ ہر زندگی والے جاندار کو زندگی اسی نے دی ہوئی ہے. وہ نہ صرف یہ کہ خود زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بلکہ وہ ہر مخلوق کو پیدا کرتا ہے کہ زندگی دیتا ہے، اور ہر زندہ رہنے والے کی زندگی اس کے قبضے قدرت اور اختیار میں ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور زندہ رکھتا ہے. اب اگر عیسیٰ معبود ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اسی لیے تم نے صلیب کو اپنا مذہبی نشان بنایا. جب عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور ان کو موت دے دی گئی اور وہ مار دیے گئے، جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، تو جو مر جائے اور جس کو لوگ مار سکے، قتل کر سکے، جان سے مار دے، وہ الحی کیسے ہو سکتا ہے؟ الحی تو وہ ہے جو کبھی نہ مرے، الحی تو وہ ہے جو دوسروں کو زندگی دے، جو خود مر جائے وہ الحی کیسے بن سکتا ہے؟ اور اسی طریقے پہ آگے چلیے تو چوتھے نمبر پہ یہ ایک اور صفت ہمیں ملتی ہے، القیوم، جس نے سب کو تھاما ہوا ہے، سب کو اس نے تھاما ہوا ہے. اس طریقے پہ کہ یہ جو زمینیں اور آسمان ہیں، سورہ فاطر میں ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ اگر ان کو چھوڑ دے کیا ہوگا. تو اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا کے لیے تقدیر لکھی، اس کو اللہ رزق دیتا ہے ہر چیز کو، صرف جاندار ہی نہیں بلکہ اس میں چاند اور سورج اور ستارے اور پہاڑ اور ندیاں اور نالے اور زمینیں، سات زمینیں، سات آسمان، یہ سب کا سب اللہ نے تھاما ہوا ہے. تو کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مریم اس قابل ہیں کہ عورت ہوتے ہوئے وہ اتنا بڑا نظام چلا سکے، یا عیسیٰ اللہ کا مقدس بیٹا بقول تمہارے کیا وہ اس قابل ہے؟ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ واقعی سارا نظام وہ چلا رہا ہے؟ تو یہ ایک اور تحدی اور چیلنج ہے کہ اگر تمہارا کوئی معبود ایسا ہے اس کو لاؤ. اور رد ہے غلط عقیدے پر. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جو آسمانی کتابوں کے نزول کا معاملہ ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کی رشتہ داری ہے تو یہ بتاؤ کہ جب وہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک بن گئے تو پھر کتابیں کس نے نازل کی، اور کتابیں کیوں نازل کی، شریعت کیوں نازل کی؟ عیسیٰ کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت، ہم نے بتایا کہ دین تو سارے نبیوں کا ایک ہی ہوتا ہے، البتہ رسولوں کی شریعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. یہ مسئلہ ہم نے اس سے پہلے بتا دیا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور دین اور شریعت اور ملت میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہود اگر موسیٰ کو یا عزیر کو یا دوسرے کسی نبی شمویل یا کسی اور کو شمعون جو بھی ان کے نام ہیں بائبل یا انجیل میں لکھے ہوئے ہیں, تو اگر یہ اللہ کے شریک ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی شریک پر باقاعدہ ایک کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت, اور اسی طریقے پہ الگ الگ شریعتیں دینے کی کیا ضرورت. جس طریقے پہ تم نے بائبل میں تورات اور انجیل کو جمع کر کے یہ نام دیا ہے کہ اس کے اندر عیسیٰ کے خطوط بھی ہیں اور اس کے اندر موسیٰ کی وہ تختیاں بھی ہیں جو اللہ نے ان کو لکھوائی تھیں, یہ تمہارا اگر دعویٰ درست ہے تو پھر تورات اور انجیل کی اپنی جو حقیقت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ الگ قصہ ہے کہ سینٹ پال نے جو ایک یہودی تھا بعد میں اس چیز کو مشہور کیا, جیسا کہ ہم تورات اور انجیل کے اس تفصیلی درس میں آئندہ کسی موقع پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو تورات اور انجیل کو اللہ نے نازل کیا, صرف اتنی چیز اس وقت ہم جان لیں کہ جو تورات اور انجیل ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن اپنی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے خاص طور پہ تورات اور انجیل کی, تو تورات یہ اصل میں ووریہ یا ورا واو را کا جو مادہ ہے جس کے بعد یا لکھی تو جاتی ہے لیکن نطق اور پڑھنے میں نہیں آتی, تو کہتے ہیں کہ ور زندو, زند کہتے ہیں چکماک جس سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہ پتھر کے جس سے چنگاری نکلتی ہے, تو چکماک سے چنگاری کا نکالنا یا پتھر سے آگ کا نکالنا, تو کہتے ہیں اہل زبان کہ ور زندو چکماک یا پتھر سے آگ یا چنگاری کا نکلنا. تو وہ جو چنگاری اور وہ جو شعلہ اور وہ روشنی ہے اس مناسبت سے تورات کو تورات کہا گیا کہ یہ اللہ تعالی نے نازل کی اور اس کے اندر نور ہے روشنی ہے اور ہدایت ہے. تو تورات کا معنی ہے ضیاء یعنی روشنی اور نور, اور یہ معنی اس لیے بھی تقریباً صحیح بنتا ہے کہ قرآن پاک میں تورات کے ذکر کے ساتھ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. اور یہ جو تورات کا جو اصل لفظ ہے یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے, تو عبرانی سے پھر اس کو معرب کیا گیا اور اس کا معنی شریعت بھی ہے. تو جس طریقے پہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ, ہم نے موسیٰ اور ہارون کو روشنی اور فرق کرنے والی چیز دی جو کہ تورات مراد ہے. اور اسی طریقے پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. تو تورات کو تورات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہے شریعت اور دوسرا معنی ہے نور یا روشنی. انجیل یہ افعیل کے وزن پر نجل سے ہے, کسی شخص کے بڑے بیٹے کو نجل کہتے ہیں اور نسل کو اور اولاد کو بھی نجل کہتے ہیں. نجل کا معنی اصل, تو بڑا بیٹا چونکہ باپ کی کنیت اس کی وجہ سے بنتی ہے تو اس کو نجل کہا جاتا ہے کہ یہ اصل ہے یعنی اپنے باپ کا سب سے پہلا بیٹا ہے. تو انجیل کو انجیل اس لیے کہا گیا کہ یہ اس کے اندر شریعت کے اصل احکامات موجود ہیں, اس لیے اس کو انجیل کہا گیا. اور بعض نے یہ کہا کہ انجیل یہ یونانی زبان کا لفظ ہے, جس زمانے میں انجیل یونانیوں کے پاس تھی اور یونانیوں نے یہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. ان کا عجیب قصہ ہے, جس جس قوم نے ان پہ حکمرانی کی انہوں نے اپنی زبان میں انجیلیں لکھی. اگر رومیوں نے ان پہ قبضہ کیا تو اس زمانے میں آپ کو انجیل رومی زبان رومن زبان میں ملے گی, اور اگر یونانیوں نے قبضہ کیا ان پہ اور وہ حکمراں ہوئے تو انجیل یونانی زبان میں ملے گی, اور اگر انجیل انہی کے پاس فلسطین کے علاقے میں رہتی ہے تو کبھی عبرانی میں ملتی ہے کبھی سریانی میں ملتی ہے, اور اس کو انگریزی میں ڈب کیا تو وہ جو اصل الفاظ ہیں اس سے بھی محروم ہو گئے. اب یہ خود پریشان ہے کہ یہ جو انجیلیں ہم نے جمع کر کے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ بنایا ہے, 39 سبق ہیں, 48 سبق ہیں, خطوط ہیں, اور وہ جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے نام خود جو عبرانی زبان کی انجیل ہے اس کے اندر کچھ اور نام ہیں, اور جب وہ یونان میں پہنچے تو وہاں نام کچھ اور ہو گئے، اور جب یورپ والوں کے ہاں پہنچے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو کچھ اور نام دے دیے. انجیل عربی میں کہتے ہیں استنجل المکان، کسی جگہ سے تیز پانی جو بہتا اور نکلتا اور رستا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس انجیل سے چونکہ احکامات نکلتے ہیں اس لیے بھی اس کو انجیل کہا جاتا ہے. تو انجیل یہ شریعت عیسوی کا وہ مجموعہ ہے تحریف سے قبل، جب تک انسانی شیطانوں نے اس کے اندر کی حقیقت کو جو اللہ کا کلام تھا بدلا نہیں تھا اس وقت تک انجیل انجیل تھی. اسی طریقے پر تورات کے اندر جو الواح تھے، جو تختیاں لکھی ہوئی تھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو احکامات دیے گئے تھے ان کو بنی اسرائیل کے لیے، وہ انہوں نے اپنی مرضی سے بعد میں اس کے اندر خوب ہیر پھیر کیا. اور یہ خود قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ہے، اللہ اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ آج بھی وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہے، فرمایا کہ آج بھی آپ تک ان کی اس خیانت کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں. رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا کہ آج بھی آپ تک ان کی خیانت کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں. 1400 سال کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تک بھی آج ان کی خیانت کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں. خود وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں. جب یورپ کے اخبارات میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ روم کے فلاں شہر میں اور یورپ کے فلاں شہر میں ان کے جتنے بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے ان کا اجلاس ہوا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ موجودہ بائبل کے اندر فلاں درس میں اور فلاں کتاب اور فلاں حصے میں جو فلاں عبارت لکھی ہوئی ہے یہ ہمارے مذاق کے خلاف، اس کو حذف کر دیا جائے. اور اصل حقیقت یہ ہے، سارے نسخے جمع ہوئے ٹیبل کے اوپر رکھ دیے گئے، اور رات کو ایک آدمی آیا انہی میں سے، اس نے اپنی مرضی کی بائبل رکھی باقی سب غائب کر دی. صبح اٹھے کہنے لگے یہ وہی بائبل ہے جو مقدس بیٹے نے یا مقدس باپ نے رات کو ہمارے لیے منتخب کی ہے. تو یہ کتابیں جو انسانوں نے خود گھڑی ہیں، یہ کتابیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتی. اور پھر ان کتابوں میں جب ہم تفصیل پڑھیں گے، ان کتابوں میں جو نبیوں کے بارے میں لکھا، ان کتابوں میں لکھا کہ نبی زنا کرتے ہیں، نبی شراب پیتا ہے، نبی جھوٹ بولتا ہے، نبی دھوکہ دیتا ہے، ہر عیب، ہر اخلاقی برائی، ہر کمزوری، ہر عیب، ہر برائی وہ نبی کے اندر انہوں نے خود بتائی ہے اپنے نبیوں کے بارے میں جن پر ان کا ایمان ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیقہ اور عفیفہ اور طاہرہ اور پاک صاف شفاف عورت خاتون مریم، جس کو قرآن کہتا ہے صدیقہ، جس کی طہارت کی گواہی ہماری یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، جتنی طہارت، جتنے مقام کی بلندی قرآن نے مریم کی بیان کی ہے اس کے مقابلے میں بائبل یہ کہتی ہے کہ اس کے شادی سے پہلے یوسف نامی کسی لڑکے سے تعلقات پیدا ہو گئے تھے، اسی وجہ سے ناجائز حمل اس کا ٹھہرا، جبکہ قرآن صاف صاف انکار کرتا ہے. اور قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ کب وہ امید سے ہوئی اور امید سے کیسے ہوئی، جب اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا اور اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک اپنی اس محبوب بندی طاہرہ صدیقہ عفیفہ کی صداقت کو اور اس کی دامن کی پاک دامنی کو یوں بیان کیا کہ وہ تو اتنی پاک ہے کہ ہم نے اس کی کفالت بیت المقدس کے ان رہبان و احبار کو بھی نہیں دی جو کہ اچھے لوگ نہیں تھے، بلکہ اس کی کفالت بھی ہماری مرضی سے ہوئی کہ اس کے خالو کے دل میں زکریا نبی